मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन, अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے پر خوشی کے آثار یہ نظر آئے تو صحابہ کرام علی رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے تھے، چہرے پر جب خوشی کے آثار دیکھے تو اس کا سبب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا اور 10 درجات بلند فرماؤں گا۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ تو درود و سلام کی عادت بنائیں روزانہ کم از کم 313 درود پاک یہ ہم پڑھیں، اس کا کوئی صورت بنائیں، 12 منٹ 15 منٹ اگر آپ تسلی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں تو یہ عمل جو ہے وہ ہوگا اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھیں گے۔ 12:1 سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50، اس کی تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 49 اور 50 یہ سننے کی سعادت حاصل کی. سورہ بقرہ آیت 40 سے بنی اسرائیل جو قوم گزری ہے اس کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے, اس پر کلام شروع ہوا, تو تقریباً 11 رکوع بنی اسرائیل کے متعلق ہیں کہ انہیں تفصیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دی گئی, ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا, ان کے اسلام کے متعلق جو شبہات تھے اس کا تفصیل سے جواب دیا گیا. اب بنی اسرائیل کو ایمان کی جو دعوت دی گئی اس کے مختلف انداز یہ اختیار کیے گئے. ان میں سے ایک یہ کہ ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ پاک کے انعامات ہوئے انہیں وہ یاد دلایا گیا اور فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ پاک نے تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو جو نعمتیں دیں ان کا شکر ادا کرو اور ایمان قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو. اور آیت نمبر 49 سے انہی انعامات کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اس آیت مبارک میں جس انعام کا ذکر ہوا وہ بنی اسرائیل کی آزادی ہے, اور اس کا واقعہ کیا ہے آئیے وہ سنتے ہیں, پھر آیت کریمہ کے حوالے سے تفصیل سنیں گے. بنی اسرائیل اس کا آبائی وطن ملک شام میں کنعان نامی علاقہ تھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر تشریف لائے اور یہاں آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اہل مصر کو کفر و شرک سے روکا, انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا گیا, اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ عطا فرمایا. تو اس وقت کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا, فرما بردار ہو گیا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, 11 بھائی, باقی جو اہل خانہ تھے وہ مصر تشریف لائے. اب بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے, اور مصر کے وزیر اعظم حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے بھی تھے, لہذا مصر میں بنی اسرائیل کی بڑی عزت تھی, ان کا مقام اور مرتبہ تھا, لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے. آخر یوسف علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا, وقت گزرتا گیا, صدیاں گزر گئیں, مصر کی حکومت میں ایک مغرور اور سرکش شخص کے ہاتھ حکومت آئی. وہ کون تھا؟ ولید بن مصعب اس کا نام تھا اور لقب تھا فرعون, اور اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا غلام بنا لیا. یہ اللہ پاک کی شان دیکھیں, قدرت کی کیسے نظارے ہیں کہ کسی نے لکھا کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے، یعنی خود آپ غور فرمائیں کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے چاہتا ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس رب کریم کی عبادت، اس رب کریم کی فرما برداری اور اس رب کریم کی اطاعت، اس کے احکامات پر عمل، یہ انسان کو ترقی دلاتی ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو رونا دھونا نہیں کر رہا ہے؟ مسائل، پریشانیاں، مشکلات، ہر ایک کے بعد ایک اپنی لسٹ بنی ہوئی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اس کی دوسری جلد کے پیج نمبر 460، اس پر حضرت سیدنا عبداللہ بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک بندے کو پورے مہینے کا رزق ایک دن میں عطا فرما دیتا ہے۔ غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ پاک اپنے بندے کو پورے مہینے کا رزق ایک دن میں عطا فرما دیتا ہے اگر وہ اپنے معاملات کو درست کر لے۔ معاملات کو درست کرنا کیا؟ نماز، تقوی، پرہیزگاری، عبادت۔ ہم تو رونا روتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ آئیں رب کی عبادت کی طرف، آئیں رب کی اطاعت کی طرف، آئیں رب کی فرما برداری کی طرف، پھر دیکھیں کیسے رحمت کے، برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی جس کے تحت اگر دو چار ملازم ہو، آپ خود اس بات کا جواب اپنے آپ سے پوچھ لیں، آپ کے ملازم کو آپ 8 بجے بلاؤ، آپ کا ملازم 10 بجے آئے، آپ قبول کریں گے اس کو؟ آپ اپنے ملازم کو کسی کام سے بھیجو، وہ کام ہی کرنا ہے، آپ قبول کریں گے اس کو؟ آئے دن چھٹیاں کرتا رہے، دیکھے تو موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، دھیان ہی نہیں دے رہا اپنے کام پر، آپ بتائیں اس کو تنخواہ دیں گے آپ؟ جب ہمارا بھی یہ عالم ہے کہ جس کو چند 100,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں کام پورا لیتے ہیں، جس رب کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا مقصد کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و زندگی کو پیدا کیا کہ جانچ کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان اس لیے بنائے کہ ہماری عبادت کرے۔ تو فرما برداری اور اطاعت اگر کوئی کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندے کو پورے مہینے کا رزق ایک دن میں عطا فرما دیتا ہے اگر وہ اپنے معاملات کو درست کر لے۔ تو اللہ پاک بھی اس کے ہاتھوں میں اصلاح فرما دیتا ہے، پھر وہ اور اس کے اہل و عیال پورا مہینہ خیریت سے گزارتے ہیں، اور اگر وہ اپنے معاملات کو درست نہ کرے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں میں فساد پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ اور اس کے اہل و عیال پورا مہینہ فساد و شر میں گزارتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ بنی اسرائیل کئی سالوں تک فرعون کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے، آخر رب رحمان کو ان کی آزادی منظور ہوئی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی۔ دو بنیادی موضوع تھے موسیٰ علیہ السلام کے، پہلی کہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسے توبہ کرے، بندہ ہے بندہ بنے، اللہ پاک وحدہ لا شریک کے حضور سر جھکائے اور اللہ پاک کی فرما برداری میں آ جائے، پہلی بات۔ اور دوسری، فرعون نے بنی اسرائیل کو نا حق اپنا غلام بنا لیا، انہیں غلامی سے آزادی دے دے۔ یہ دو بنیادی باتیں تھیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورہ آراف میں اس کا تذکرہ ہے، قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلائل دیے، معجزات دکھائے، فرعون کو اس کی قوم کو سمجھایا، مگر فرعون ضدی تھا، ضدی رہا، سرکش تھا، سرکش رہا، اس کے سر پر طاقت کا، سلطنت کا، تاج و تخت کا نشہ یہ چڑھا ہوا تھا اس بدبخت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو تکلیفیں پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ جب فرعون نے تمام حدیں پار کر دیں، اپنے کفر میں بالکل ڈھیٹ ہو گیا، بنی اسرائیل کو کسی طور پر آزاد کرنے پر تیار نہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ان کو آزادی نصیب ہوئی، غلامی سے، غیر مسلموں کے اور ظالموں کے ظلم سے نجات، یہ آزادی مل جانا، پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی انعام کا ذکر ان آیات میں جو آج بیان ہوئی ہے، کیا فرمایا، وَإِذْ، اور جب، اے بنی اسرائیل یاد کرو، کیا یاد کرو، نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، کس سے نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم سے، اے بنی اسرائیل تم کو نجات دی۔ یہ بد انجام کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب، کہ بنی اسرائیل پر فرعونیوں نے بڑی سختیاں کر رکھی تھی، کیا تھی، ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتیں فرعونی عورتوں کی خادمائیں تھیں، ان کے نوجوانوں سے سخت دشوار گزار کام کرائے جاتے تھے، غریبوں پر بھاری ٹیکس مقرر تھے، اسرائیلی بوڑھے اینٹیں بناتے، فرعونیوں کے مکانات تعمیر کرتے تھے، بوڑھی عورتیں ان کے لیے سوت کات کر کپڑا تیار کرتی تھیں، بس بڑا ظلم ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک ظلم کیا تھا، قرآن میں تذکرہ ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتیں بچیاں۔ یہ سب سے بڑی سخت مصیبت تھی، کیونکہ لڑکوں کو ذبح کر دینے سے بنی اسرائیل کی نسل خطرے میں تھی، کیونکہ ویسے بھی مردوں کے بغیر عورتوں کی زندگی گزارنا ہی مشکل ہوتا ہے، ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے، فرعونی چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ان کی ماؤں کے دلوں پر خنجر چلتے تھے، سخت صدمے پہنچتے تھے۔ اور اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، یعنی اے بنی اسرائیل، فرعونیوں کے ان مظالم میں تمہارے لیے بڑا سخت امتحان تھا، تم بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی، فرعون نے نہ مانی، کئی سال کی نیکی کی دعوت کے بعد موسیٰ علیہ السلام آخر اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے، فرعون کو خبر ملی، 70,000 کا لشکر لے کر پیچھے آیا، اب بڑی مشکل ہوئی، سامنے دریائے نیل تھا، پیچھے فوج تھی، درمیان میں بنی اسرائیل تھے، ایسے مشکل وقت میں اللہ پاک نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر ماریے، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی مبارک دریا پر ماری، فوراً دریا کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس کے اندر 12 راستے بن گئے۔ قرآن میں اس واقعے کا موجود ہے، بنی اسرائیل آرام سے ان راستوں سے گزر گئے، دریا پار کر گئے، فرعون کی فوج نے جب دیکھا کہ یہ جا رہے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، اور ادھر بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے سے باہر ہوئے، ادھر فرعون کی فوج دریا میں داخل ہوئی، اسی وقت اللہ پاک کے حکم سے دریا کا پانی پھر آپس میں مل گیا اور فرعون کی پوری فوج دریا میں غرق ہو گئی۔ اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہ عظیم انعام تھا جو بنی اسرائیل پر کیا گیا، انہیں فرعون کے ظلم سے آزادی عطا کی گئی تھی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات کو جو ہم نے ابھی سنا، ذرا ہم اپنے متعلق غور کریں۔ 14 اگست دھوم دھام سے ہم مناتے ہیں، کیوں کہ 14 اگست 1947 اللہ پاک نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرنے والے یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور پاکستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والے نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء کرام کے غلام اور امام الانبیاء محبوب خدا کے ماننے والے تھے۔ کوئی بھی غیر نبی ہرگز ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے بنی اسرائیل کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر بنی اسرائیل کی آزادی میں، آزادی کے بعد ان کے کردار میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ آزادی کہتے کسے، آزادی ملنے پر کیا کرنا چاہیے، آزادی ملنے کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیے، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، یہاں حاضرین بھی غور کیجئے گا، 1857 میں آزادی کی پہلی اجتماعی اور منظم کوشش کی گئی، اور اس آزادی کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے آواز اٹھائی وہ بہت بڑے عاشق رسول، ماہر عالم دین، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ آزادی کی ان سب سے پہلی کوشش کرنے والے، اور اس میں تقریباً 22,000 علماء کرام شہید ہوئے، اور اس میں بھی مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ پست نہ ہوئے، مسلمان کوشش کرتے رہے، عاشقان رسول علماء کرام رات دن محنت کرتے رہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی، خلیفہ اعلی حضرت حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی، مولانا دیدار علی شاہ صاحب، محدث اعظم ہند، محدث کچھوچھی، محدث علی پوری، ابو الحسنات سید احمد قادری، علامہ عبدالغفور ہزاروی، علامہ عبدالستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف رحمت اللہ علیہ مجمعین، اور سینکڑوں علماء و مشائخ اہل سنت نے تحریک پاکستان میں خوب حصہ لیا۔ برے صغیر کے گوشے گوشے میں جا کر تقریریں کی، آپ نے نظمیں پڑھی جانے لگیں، مسلمانوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ڈالی گئی، بلکہ علماء اہل سنت کے متعلق تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ 1946 میں جب تحریک پاکستان اپنے آخری مراحل پر تھی، یہ علماء گھر گھر جا کر بھی دعوتیں دی اور مسلمانوں پر ایک آزادی اسلامی حکومت کے لیے محبت پیدا کی گئی۔ آخر ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ علماء، مشائخ، عوام، مسلم رہنماؤں کی کوششیں رنگ لائیں۔ 14 اگست کا دن آیا، 27ویں شب تھی رمضان کی۔ ایسے بابرکت لمحات میں رات 12 بجے اعلان ہو گیا کہ الحمدللہ مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ملک پاکستان وجود میں آ چکا ہے۔ کبریا کا لطف تھا اور رحمت شاہ زمن، ہم کو 47 میں حاصل ہوا اپنا وطن۔ ہم پہ جد و جہد آزادی میں تھے سایہ فگن، اولیاء امت احمد صحابہ پنجتن، اہل سنت والجماعت کی مقاصد سے لگن، رنگ کیسے لینا آتی کیوں نہ مل جاتا وطن۔ سینکڑوں پیروں ہزاروں عالموں کی دوڑ دھوپ تھی، نتیجہ خیز ہم نے لے لیا اپنا وطن۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی ملنا ایک بہت بڑی نعمت تھی، اسی طرح ہمیں غیر مسلم حکومتوں سے نجات ملنا یہ رب کریم کا بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ایمان والے تھے، فرعون کے زیر حکومت رہ رہے تھے، اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بر صغیر پر غیر مسلموں کی حکومت آئی، مسلمان ان کے زیر حکومت آ گئے۔ اب مسلمانوں کو ان کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ ظاہر ہے غیر مسلم جو قانون بنائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق تو نہیں بنائے گا، اس لیے مسلمانوں پر قرآن پر عمل، سنتوں پر عمل اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا دشوار تھا۔ حکومت جب چاہتی جس دینی مسئلے میں جاتی رکاوٹ کھڑی کر دیتی۔ نماز پڑھنے میں مشکلات تھیں، روزے رکھنے میں مشکلات تھیں، قربانی کرنے میں دشواریاں تھیں، مسلمان قرضوں کے بوجھ تلے تبے جا رہے تھے۔ آخر بنی اسرائیل پر جیسے کرم ہوا، انہیں آزادی ملی، یوں ہی رب رحمان اپنے محبوب ذیشان کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں بھی آزادی سے مالا مال کیا اور ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا۔ آزادی کے بعد بنی اسرائیل کی کیا حالات ہوئے سنیے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ پاک کے حضور جھک جاتے، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے، اللہ پاک کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے۔ مگر بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل نے اس کو غرق ہوتے ہوئے خود دیکھا تھا، مگر یہاں سے تھوڑی دور آگے گئے، دیکھا کہ قوم ہے جو جھوٹے خداؤں کی پوجا میں مصروف ہے، شرک کر رہی ہے۔ قرآن میں اس کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل بولے، سورہ آراف کی آیت نمبر 138 میں اس کا تذکرہ ہوا، یا موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کافر کا انجام دیکھ کر آ رہے ہیں۔ جرات دیکھیے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے شرک کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورے شریف عطا فرمانے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے بنی اسرائیل بھٹک گئے۔ سامری نامی ایک جادوگر نے ان کے لیے دھات کا ایک بچھڑا بنایا، بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کو ہی خدا مان لیا۔ بنی اسرائیل کو تورے شریف عطا کی گئی تھی، انہوں نے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے کوہ طور کو جڑ سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا اور فرمایا، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، خذوا ما آتیناکم بقوتی واذکروا ما فیہ، مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے یاد کرو۔ دوستوں وہ ڈر گئے، کوئی طور ہمارے اوپر نہ گرا دیا جائے۔ انہوں نے توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن پھر وعدے سے پھر گئے۔ تو غرض، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آزادی جو ایک نعمت تھی، تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔
اللہ پاک کی کتاب توریت پر عمل کرنے سے صاف انکار کیا، آخر اللہ پاک کا غضب ہوا اور ان پر ذلت قائم ہو گئی، مسلط کر دی گئی ذلت، ارشاد ہوا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر ذلت کیوں مسلط کی گئی، ان پر کیوں غربت اور اللہ پاک کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس کا سبب بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی، مسلسل سرکشی کرتے رہے تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک نوجوان کہتا ہے، بچپن کا اس نے واقعہ سنایا کہ بچپن میں دیکھتے تھے کہ والدہ نے ایک مرغا پالا ہوا تھا اور اس مرغے سے بڑی محبت کرتی تھی، ایک مخصوص ٹائم پر والدہ مرغے کو پنجرے سے نکالتی اور ان کے ہاتھ میں چنے ہوتے تھے اور مرغے کو اپنی بغل میں لے کر اور مرغے کو وہ دانے کھلاتی تھی، مرغا جو ہے نا بڑی مزے سے والدہ کے ہاتھ سے وہ دانے جو ہے وہ چکتا تھا، تو میں دلی دل میں سوچا کرتا تھا کہ مرغے کے کیسے مزے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، کیسا مزے سے دانے مل جاتے ہیں اس کو۔ تو کہا ایک مرتبہ مجھے یاد ہے میں لیٹا ہوا تھا سہن میں، والدہ نے مرغے کو نکالا اور مرغے کو نکال کر حسب معمول اپنی ہتھیلی کھولی، اس میں دانے تھے، مرغا دانے چگنے لگا، اچانک آج پتا نہیں مرغے کو کیا ہوا کہ اس نے نا زور سے ٹھونگ ماری والدہ کے ہاتھ پر اور کاٹ لیا۔ اب جیسے ہی اس نے کاٹا نا تو والدہ نے کے ہاتھ سے وہ سارے دانے گر گئے اور والدہ بھی بڑبڑاتی مرغے کو پھینکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ مرغا بڑے مزے سے دانے چکتا تھا، آج اس نے جو ٹھونگ ماری نتیجہ کیا ہوا، سارے دانے بکھر گئے، اب مردہ وہی دانے کھانے کے لیے خوار ہونے لگا، کبھی ادھر گھستا ایک دانہ وہاں ملتا، ایک دانہ وہاں ملتا، ایک دانہ یہاں سے چکتا۔ تو میں نے کہا یہ مرغا جو ہے اگر یہ والدہ کی اس پہ ٹھونگ نہ مارتا تو ذلیل نہ ہوتا۔ بات سمجھیے گا، اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو عزتیں ہیں، ان کی قدر کی جائے تو بندہ رب تعالی کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ پاک اس کو مزید عزتیں عطا فرماتا ہے، مزید ترقی عطا فرماتا ہے، مزید خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور جہاں رب تعالیٰ کی اس نعمتوں پر ملنے پر وہ ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور جناب وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو بالآخر ذلت اور خواری کا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو پاکستان جو ہمیں ملا، یہ آزادی کی جو نعمت ہمیں ملی وہ کیوں تھی؟ تاکہ ہم اسلام کے طور طریقے اپنائیں، ہم اسلام کے طریقے پر چلیں، آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادتیں کریں، آزادی سے اپنے اسلامی اصولوں پر عمل کریں۔ یہ پاکستان تو نمازیں پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج کیا دیکھیں کہ کیا مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں؟ پاکستان تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ آزادی کے ساتھ روزے رکھے جائیں گے، کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس میں ہمارے روزے پر کوئی کراہیت ہو یا ہمیں دشواریاں ہوں، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، دھڑلے کے ساتھ ماہ رمضان میں ہوٹل کھولے جا رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کھانا پینا جاری کیا جا رہا ہے، مسلمان کہلانے والوں کے دفاتروں میں لنچ بریک دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، مسلمانوں کے آفیسز میں، ان کی فیکٹریوں میں جناب ٹی ٹائم کے نام پر چائے پیش کی جاتی ہے مسلمانوں کو۔ ارے مسلمانوں کیا ہو گیا؟ یہ ملک تو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج ہم کس طرف نکل گئے؟ آج سنتیں اپنانا ہمیں مطلب اپنے ہی وطن میں مشکل نظر آ رہا ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو ملا کہہ کر چلایا جا رہا ہے، اس کے رشتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ایسے رشتوں کو پسند نہیں کر رہی جو اسلامی اصولوں پر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔
اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو حرام روزی کمانے پر ابھارا جا رہا ہے۔ بیٹا لاکھوں لاکھ روپے لے کر آئے، والدین کی خوشیاں ہی دوبالا ہو جاتی ہیں، گھر والے خوشحالیاں ہو رہی ہے کہ جناب واہ، میرے والد صاحب تو ہر سال نئی گاڑی کا ماڈل لے کر آ رہے ہیں، پہلے تو ہم چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے، اب جناب 500 گز کا گھر لیا، پھر جناب 1000 گز کا گھر لیا، جناب اب تو 2000 کے بنگلے میں ہم جناب رہ رہے ہیں، بڑی عالی شان کوٹھی ہے۔ میرے والد صاحب تو لاکھوں لاکھ روپے اپنے بچوں کو جناب ماہانہ جیب خرچ کے لیے دیتے ہیں، جو بھی نیا موبائل آتا ہے میرے گھر میں فوراً پیش کیا جاتا ہے۔ ارے نادانو، یہ تو دیکھو کہ یہ ساری رقم آ کہاں سے رہی ہے، کتنے غریبوں کا خون چوس کر یہ نادان رشوتیں لے کر اپنے گھر کو بنا رہا ہے، کتنے غریبوں کا حق پامال کر کر یہ اپنے لیے نئی نئی گاڑیاں خرید رہا ہے، یہ اپنے گھروں میں اپنے بینک بیلنس میں سونے کے انبار لگا رہا ہے، یہ جناب اپنے بینک بیلنس کو بڑھا کر اربوں روپے اس میں جمع کر رہا ہے۔ ارے کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ لاکھوں اربوں روپے کما کر رکھنے والے کیا دنیا سے اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر گئے ہیں؟ کیا کسی بھی ایسے ارب پتی شخص کی کوئی عالی شان قبر بنائی گئی ہے؟ نہ کیا اس کی قبر میں کوئی نوٹوں کے بستر بچھائے گئے ہیں؟ کیا اس کی قبر میں کوئی فانوس اور جناب کوئی ایئر کنڈیشن لگائے گئے ہیں؟ نہ ہمیں تو خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اپنی یہ نعمتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، کہ ہمارے پاس اگر رب کی کوئی نعمت ہے اور اگر اللہ پاک نے ہمیں کوئی آسائشیں دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ان مشکلات کی گھڑی میں، جبکہ علاج کرنا مہنگا، جبکہ جناب بجلی کے بلوں نے کمر توڑ رکھی، جناب راشن لینا دشوار، اپنے بچوں کو پالنا دشوار۔ ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی تھوڑی سہولت میں کمی کر کے اپنے بھائی کو کسی طرح کا کوئی سہولت فراہم کر دیتے، ان کے ساتھ کوئی اچھا ہمدردانہ کوئی سلوک کر لیتے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمارا یہ وطن ہماری ماؤں بہنوں کو حیا کی چادر دلانے کے لیے لیا گیا تھا، کہ جناب ہم ایسے ملک میں رہیں جہاں ہماری مائیں ہماری بہنیں یہ پردہ کریں، اور معاذ اللہ آج کا یہ مسلمان اس پردے کو ڈھکوسلے کا کہہ رہا ہے، اور جناب یہ ترقی اور جدت کا نام بے پردگی کو تو دیا جا رہا ہے۔ آپ سوچے یہ بے پردگی کیا تھی؟ زمانے جاہلیت کا یہ انداز تھا، جب عورتیں چھوٹے چھوٹے ننگے ننگے لباس پہن کر اپنا جسم جو ہے وہ غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جناب یہ دور جاہلیت کا انداز تھا، جب مرد اور عورت ننگے ہو کر جناب وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، اور آج اسی کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج اسی کو جناب ترقی کا نام دیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے ہم کو یہ وطن عطا فرمایا، ہم اس نعمت کی قدر کریں، اسلامی شعار اپنائیں، اپنی روزی کو حلال کریں، تقوی پرہیزگاری کی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کے حضور پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں، سجدے کریں، توبہ و استغفار کریں۔ آج جو گرمی، آج جو حالات، یہ ہمیں ڈراتے نہیں ہیں کہ ذرا سی گرمی نے سب کو تڑپا کر رکھ دیا، ایک ذرا سی پانی کی تنگی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ رب کریم کتنا کریم ہے جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم پر اپنی رحمتیں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ پھر بارشیں ہو گئیں، پھر ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، پھر نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، تو کیا یہ نعمتوں کے ملنے کے بعد پھر ہم نمازیں قضا کریں، پھر مسجدوں سے دور ہو جائیں، پھر نیکیوں سے دور ہو جائیں، اور پھر جب یہ 14 اگست کا دن آئے کہ جس دن رب تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی کی نعمت عطا کی، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ ریز ہو جائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اس کے برعکس جب یہ 14 اگست کا دن آئے، پورا سال جس نے باجا نہیں بجایا وہ باجے بنا رہا ہے جی، پورے سال جس نے اپنی دکان پر کوئی میوزک کا باکس نہیں لگایا تھا، آج جشن آزادی ہے، آج جناب میرے پاس گاہک زیادہ آئیں گے، آج میں جناب فل ساؤنڈ میں میوزک بجاؤں گا، گویا اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ،
اس 14 اگست کا دن کہ جس دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم رب کی حمد و ثنا کرتے اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے ہم ایسے پارکوں میں لے کر جائیں گے، ایسے فنکشنوں میں لے کر جائیں گے، اور معاذ اللہ گھروں میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ جس میں لڑکے لڑکیاں جو آپس میں کزنز کے نام پر جنا بے پردگی کریں۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، میوزک نہیں بجانا، بےحودہ رقص نہیں کرنا، چیخو پکار پٹاخے یہ ہمارا انداز نہیں ہے، بےحودگی بے حیائی کے کام کرنا یہ ہمارا انداز نہیں ہے۔ نوجوانوں، یہ گلیوں میں ہلڑ بازی کرنا یہ ہمارا انداز نہیں ہے، سڑکوں پر ون ویلنگ کر کے سائلنسر نکال کر بےحودہ انداز میں اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہمارا انداز نہیں ہے۔ کیونکہ کئی ایسے نوجوان جو اپنے بوڑھے والدین کا اکیلا سہارا ہوتے ہیں، لیکن آج مختلف نشے کر کے آئس کا استعمال، نشوں کا استعمال کر کے اپنی والدین کے آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ والدین جن کو امید تھی کہ میرا یہ بیٹا اپنی جوانی میں میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آج وہ نوجوان نشے کر کے اور جناب مختلف انداز اختیار کر کے اپنے والدین کے دلوں میں خنجر چلا رہا ہے کہ وہ جیتے جی مر رہے ہیں کہ یہ بیٹا جس کو میں سہارا سمجھ رہا تھا آج تو اس کو جوانی میں مجھے سہارا دینا پڑ رہا ہے۔ اس کے نشے پر ماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، اس کے نشے کے علاج میں باپ نے اپنی ساری پراپرٹی جو ان بچوں کی مستقبل کے لیے سنبھال کے رکھی تھی آج اس بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ کبھی اسپتالوں میں جائیں، یہ نشوں کے جو نوجوان عادی ہوتے ہیں ان کے اسپتال بنے ہوئے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، خدا کی قسم ہم نگران شورا کے ساتھ ایک اسپتال میں گئے تھے، یقین مانے ترس آئے نوجوانوں کو دیکھ کر، یار یہ نوجوان یہ نشے کا عادی بن گیا، اتنی اچھی فیملی کا نوجوان یہ نشے کا عادی بن گیا، کیا کرے؟ برے دوستوں کی صحبت، ہمیں تو ہمارا دوست فری میں نشہ کراتا ہے، ارے یہ نشہ فری میں نہیں کرا رہا، یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آخر میں پورا وصول کرے گا، کس طرح؟ آپ سے آپ کے گھر میں چوری کروائے گا، آپ اپنے والد کے کاروبار میں خیانت کریں گے، چوریاں کریں گے، برباد کر دیں گے پوری فیملی کو۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جو واقعات سن رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزادی عطا کی گئی، انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی، شکر نہ بجا لائے، اللہ پاک کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے، کیا ہوا؟ ان پر ذلت مسلط کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ناشکری کریں، آزادی کی اس نعمت کی قدر نہ کریں تو ہم پر بھی ذلت مسلط کر دی جائے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تاریخ امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاووس و رباب آخر۔ کہ شمشیر و سنا یہ تلوار اور نیزے، طاووس و رباب ناچ گانا، مطلب یہ کہ قومیں پہلے خواب دیکھتی ہیں، ترقی عروج اور کامیابی کے لیے جذبہ دکھاتی ہیں، جنون ہوتا ہے، بلندی اور عروج کے لیے دن رات محنت کی جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، ان کو ترقی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ قومیں بلندی اور عروج میں ستاروں تک جا پہنچتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے لوگ اللہ کی نعمت بھول جاتے ہیں، غرور و تکبر ان کے سر پر چڑھتا ہے، گناہ نافرمانی عیاشی فضولیات میں حد سے بڑھتے ہیں، تب اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے، ان پر تنزلی کے گہرے گڑے میں گرا دیا جاتا ہے۔ قوموں کی یہی تاریخ ہے، جو آزادی جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کی قدر کریں۔ 14 اگست بےحودیوں کا دن نہیں ہے، یہ ہمارے شہداء کی برسی کا دن ہے، یہ ہمارے خاندان کے بڑوں کی قربانیوں کا دن ہے۔ ذرا پوچھیں جن کے گھروں میں 70-80 سال کے بوڑھے ہیں، انہوں نے اپنے والدین اور داداؤں سے سنا ہوگا کس طرح سے چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں یہ یہاں پہنچے تھے، راستے میں کتنے شہید ہوئے تھے، ذرا پوچھیں کبھی اپنے بوڑھوں سے، کس طرح سے کاٹا گیا تھا، کس طرح سے مارا گیا تھا، کس طرح سے اپنی ان جوان بیٹیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا تھا، کس طرح سے سارا ساز و سامان چھوڑ کر اس وطن میں آئے تھے، کس طرح سے قربانیاں دی تھی۔ اور آج اگر ہم
کوئی نعمتیں ملی، یہ گھر ملے، یہ پنکھے ملے، ایسی ملے، ہر چیز جو ملی ہے ہم کو، یہ ہم کو اس طرح سے نہیں ملی، پکا پکایا نہیں ملا، بہت سو کی قربانیاں۔ تو یہ ہمارے شہیدوں کی برسی کا دن ہے، وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہماری اولاد، ہمارے یہ بچے، یہ ہم کو کچھ ایصال ثواب کرتے، اور ہم اس برسی کے دن گانے بجائیں، ہم اس برسی کے دن ہلڑ بازیاں کریں، ہم اس برسی کے دن نافرمانیاں کریں۔ نہ نہ میرے پیارے اسلام بھائی، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، کبھی تاریخ کے ان واقعات کو پڑھیں، اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ آج ہم اور آپ جن گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے جو بھی بڑے گھر کے ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج ایک بجلی کا بل آیا، آپ میں مجھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسے ہل گئے۔ آپ سوچیں جس گھر میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، کیا یہ گھر ایسے ہی بن گیا تھا؟ ہمارے بڑوں نے کتنی کوششیں کی۔ آج ہم دھڑلے کے ساتھ اپنے والدین کو، بڑوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ نہ میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ انداز زندگی بدلیں، اپنے وطن، اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی، اس کے لیے کوششیں کریں۔ اگر آج کہیں بھی کوئی ایسی آزمائش ہے، ہم سب ہمت والے ہیں، حوصلے والے ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، پریشانیوں کے یہ دور گزر جائیں گے، آزمائشوں کے دور گزر جائیں گے، لیکن ہمارا انداز یاد رہے گا، ہماری ہمدردیاں یاد رہیں گی، ہماری کوششیں یاد رہیں گی، ہمارا گریا وزاری کرنا یاد رہے گا، ہمارے ہاتھ اٹھانے یاد رہیں گے، ہمارا تڑپنا یاد رہے گا، ہماری دعائیں کرنا یاد رہے گا۔ ہمیں اپنے انداز کو چینج کریں۔ دعوت اسلامی یہ ملک و ملت کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، مسجدیں آباد کر رہی ہے، نوجوانوں کو برائیوں کے اڈوں سے پکڑ پکڑ کر لا رہی ہے۔ اس کی صورت اے مدنی قافلے، مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے دعوت اسلامی ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں نوجوان ہیں جو ان چھٹیوں میں پارکوں میں بیہودہ کام کرنے کے لیے نہیں چلتے، وہ مشن بناتے ہیں کہ ہم قافلوں میں جائیں گے، قافلوں میں جا کر اس دن بھی اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ جیسے 14 اگست کا دن ہوگا، اسلام میں شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی، مگر اے خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور عطا جذبہ اے پابندی سنت فرما۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامتی دے، اور ہمیں بھی اس عظیم نعمت کے شکرانے میں خوب عبادت کرنے، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ
میں مبلغ بنو سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔